أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. سامعین کرام، پچھلی رات یہ کتاب میرے زیر مطالعہ تھی، اس میں ایک واقعہ وہ بھی نظر سے گزرا، اور پھر میں نے ذہن بنایا کہ آج کے پروگرام میں یہ چیز آپ کے گوش گزار کر رہی ہے. ہندوستان میں ایک شہر ہے جسے علی گڑھ کہتے ہیں. علی گڑھ میں اس زمانے میں کہ جب انگریز وہاں قابض تھا اور انگریز کی حکومت تھی، بڑے صغیر پاک و ہند پر، تو انڈیا کے شہر علی گڑھ میں ایک نواب صاحب رہتے تھے جن کا نام نواب چھتاری کے نام سے وہ مشہور تھے. اور یہ انگریزوں نے ان کو اپنے دور حکومت میں ایک اچھا خاصا عہدہ دیا ہوا تھا. ایک دفعہ برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان کے صوبوں کے جتنے گورنر تھے ان تمام گورنروں کو کسی مسئلے پر مشورہ کے لیے لندن بلایا. غور کیجیے گا اس واقعے. تو وہ نواب چھتاری ان کا نام تھا، جب وہ لندن آئے تو ان کا ایک انگریز دوست کیا انہیں ملا اور کہنے لگا کہ نواب صاحب، آپ انڈیا سے انگلینڈ آئے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں یہاں کے عجائب خانے آپ کو دکھاؤں جو یہاں کی مشہور سیرگاہیں ہیں یا جو مشہور تاریخی چیزیں ہیں ان کا وزٹ کرواؤں گا. نواب صاحب نے کہا کہ میں سارے عجائب خانے دیکھ چکا ہوں، یہاں کی حکومت مجھے دکھا چکی ہے، اگر آپ مجھے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو عجائب خانے اور سیر دانی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کوئی دیکھتا ہے. نواب صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر، کہ انڈیا سے آنے والا کوئی بھی شخص اس نے آج تک وہ چیز نہ دیکھی. مجھے وہ چیز دکھائیں اگر آپ کوئی چیز مجھے دکھا سکتے. اس نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جو چیزیں مشہور ہیں ہمارے لندن میں وہ ساری دنیا ان کو دیکھتی ہے، ان کا وزٹ کرتی ہے، اب کون سی ایسی چیز؟ اس نے کہا کہ میں کل آؤں گا اور سوچ کے آپ کو بتاؤں گا. اگلے دن وہ انگریز آیا اور یہ انگریز انڈیا کے اندر کلیکٹر کے عہدے پر فائز تھا، اب ریٹائرڈ ہو کر واپس برطانیہ آ گیا اور نواب صاحب سے انڈیا کے اس ملازمت کے زمانے کی اس کی دوستی تھی. اگلے دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ صاحب میں نے سوچا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دکھاؤں کہ جسے آج تک انڈیا کے کسی شخص نے نہیں دیکھا، آپ اپنا پاسپورٹ مجھے دیں تاکہ میں حکومت سے باقاعدہ پرمیشن لوں، اجازت لوں. نواب صاحب نے پاسپورٹ دے دیا. اگلے دن وہ صاحب آ گئے انگریز، کہنے کہ چلیے نواب صاحب ایک خاص جگہ آپ کو لے کے جانا ہے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ آج تک انڈیا سے آنے والے کسی معزز سے معزز مہمان نے بھی نہیں دیکھی، ایک نئی چیز. لیکن ہم سرکاری گاڑی لے کر نہیں جائیں گے، ہم اپنی پرائیویٹ گاڑی کا رینج کریں گے. نواب صاحب تیار ہو گئے. اور آگے جس صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا وہ لکھتے ہیں کہ وہ انگریز نواب صاحب کو لے کر شہر سے یعنی لندن سے باہر نکل گیا اور شہر سے باہر نکل کر ایک طرف جنگل شروع ہو گئے. اب جنگل ہے، ارد گرد درخت ہیں اور بیچ میں ایک چھوٹی سی سڑک بنی ہوئی ہے. سفر جاری اور جوں جوں وہ چلتے گئے وہ جنگل گھنا ہوتا گیا اور دور دور تک اس جنگل میں اور اس راستے پر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دے رہا، بس ایک چھوٹا سا راستہ ہے. وہاں سے وہ سفر کر رہے ہیں. نواب صاحب حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت شہر چھوڑ کر اس جنگل میں مجھے کیوں لے آئے، کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ، وہ کون سی ایسی خاص چیز ہے؟ اس نے کہا کہ بس آپ چلتے آئیں لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ وہ چیز دیکھیں اور آپ کو جو بھی وہاں نظر آئے اس سے آپ کوئی سوال نہیں کریں، کوئی کوشچن نہیں کریں. انہوں نے کہا ٹھیک، سفر جاری. وہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا دروازہ آیا. یہ انگریز کیا چیز ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں، جو عزائم ہیں، جو پروگرامز ہیں ان کے، وہ کس قدر گہری جڑیں رکھتے ہیں؟ ایک بہت بڑا دروازہ آیا اور جو ایک بڑی عمارت کے ایک مین گیٹ کی صورت میں تھا اور اس دروازے سے آگے پھر کئی دروازے تھے. اور وہ جو مین دروازہ تھا اس کے دائیں بائیں کوئی دیوار نہیں ہے, بس جنگل ہی جنگل ہے, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. دروازہ جب وہ عبور کیا انہوں نے دیکھا کہ آگے اور بھی بہت سے دروازے. ایک دروازے پر ایک فوجی, ایک پولیس مین پہرا دے رہا تھا, اور اس نے وہ جو انگریز تھا اس نے کہا کہ یہ شاید انڈیا سے آئے ہیں, یہ ہمارے وی آئی پی گیسٹ ہیں اور ان کو ہم یہ وزٹ کروانا چاہتے ہیں. اس پولیس مین نے کہا عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے, کیا کوئی اجازت نامہ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے پاسپورٹ دکھایا, اجازت نامہ دکھایا, اس نے اوکے کیا, چلو آگے. تھوڑا سا دور جانے کے بعد وہ انگریز کہنے لگا کہ اب ہماری گاڑی یہی اسٹاپ ہو جائے گی, آگے ہم اس گاڑی پہ نہیں جائیں گے. وہ گاڑی روک دی, ایک اور دروازہ عبور کیا, اس دو کو کراس کرنے کے بعد دیکھا کہ کچھ گاڑیاں واقع کھڑی ہیں. انگریز نے کہا کہ ہم یہاں سے گاڑی لے کے جائیں گے, ان کی گاڑی پیچھے رہ گئی. اب اس نے یہاں پھر تاکید کی کہ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی سے کوئی کوشچن, کوئی سوال, کوئی گفتگو آپ نہیں کریں. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو آنسر کروں گا. آگے گزرتے گزرتے ایک خاص قسم کی عمارت نظر آئی, ایک بلڈنگ دکھائی دی. وہاں جو ان کی گاڑی تھی اس کو روک دیا, گاڑی سے نیچے اترے اور انگریز نے کہا کہ آئیے صاحب اندر چل گئی. تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم پیدل عمارت کی طرف بڑھے. یہ ایک بڑی سی عمارت تھی اور شروع میں ایک سجن تھا اور ساتھ اس کے کچھ کمرے بنے ہوئے تھے, ساتھ متصل کمرے ایک لائن کے اندر بنے ہوئے ہیں. تو جب یہ نواب صاحب اس انگریز کے ساتھ اس سجن میں داخل ہوئے تو ایک طرف دروازے سے ایک نوجوان نکلا, داڑھی رکھی ہوئی تھی, مونچھے رکھی ہوئی تھی, داڑھی رکھی ہوئی اور سر پر پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی, عربی کپڑے پہنے, عربی لباس پہنا ہوا تھا, امامہ سر پہ باندھا ہوا, عربی لباس پہنا ہوا, لمبی سی داڑھی. ادھر سے ایک نوجوان نکلا, انگریز, انگریز نوجوان, دو ادھر سے نکلے. ادھر والے نے ادھر والوں کو کہا السلام علیکم, ادھر والوں نے جواب دیا جو ادھر سے آ رہے تھے دو انگریز, انہوں نے بھی عربی لباس پہنا ہوا ہے, وہی شرع کے مطابق امامہ شریف بھی باندھا ہے, مکمل عربی لباس. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. نواب صاحب حیران تھے کہ یہ انگریز نوجوان اس طرح داڑھی میں اور اس طرح امامہ شریف باندھا ہوا, عربی لباس پہنا ہوا اور ایک دوسرے کو عربی زبان میں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ والا معاملہ بھی نہیں, عربی زبان میں السلام علیکم کہا. دوسرے دو انگریزوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نواب صاحب کھچوں کے اور انہوں نے اس انگریز کی طرف دیکھا اور آنکھوں آنکھوں میں پوچھا, سلام کیا کہ وٹ از دس, ہو آر دیز پیپل؟ اس انگریز نے اشارہ کیا خاموش. آگے چلیں، میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا. اندر داخل ہوا اور وہ جو انگریز تھا وہ نواب صاحب کو ایک خاص قسم کے ماحول کے خاص قسم کے کمرے کے اندر لے گیا، بڑا سا کھلا سا حال، اور دروازے پر جا کر کھڑا کر دیا. اب اندر کا منظر جو نواب صاحب نے دیکھا تو حیران ہو گئے. اس طرح جس طرح آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر جو اسلامک اسکولز ہوتی ہیں، یعنی جو مدارس ہوتے ہیں یا مدرسے، ان کا ماحول آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح بچے بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، اور استاد ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو تعلیم دے رہا ہوتا. تو نواب صاحب نے یہ دیکھا کہ ایک کلاس ادھر لگی ہے. تو سات آٹھ مختلف قسم کی کلاسیں اس مقام پر ہو رہی ہیں، اور جتنے انگریز سب کی داڑھی، اور تمام نے عربی لباس پہنے ہوئے، اور استادوں سے جو سوال وہ کر رہے وہ سوال انگریزی میں نہیں تھا، عربی میں گفتگو ہو رہی ہے. نواب صاحب حیرت میں ڈوب گئے، یہ کیا منظر ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کلاس لگی ہوئی ہے، دوسری جگہ قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس لگی ہوئی ہے، تیسری جگہ تجوید اور قیاس کی کلاس لگی ہوئی ہے، چوتھی جگہ تفسیر کی کلاس لگی ہوئی ہے، اگلی کلاس حدیث کی لگی ہوئی ہے، اگلی کلاس فقہ کی لگی ہوئی ہے، فقہی مسائل سوال جواب ہو رہے ہیں، اور عربی میں سوال کر رہے ہیں اور عربی میں جواب دے رہے ہیں، اور استاد بھی اسی طرح جس طرح کے شیخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، اس طرح کا سیٹ اپ بنایا ہوا. نواب صاحب نے کہا کہ اپنے اس دوست انگریز سے کہا کہ یہ سارے مسلمان ہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ انگریزوں کا یہ اسلامی مدرسہ دیکھ کر، کوئی قرآن کی کلاس میں پڑھ رہا ہے، کوئی ترجمے کی کلاس میں، کوئی حدیث کی کلاس میں، کوئی تفسیر کی کلاس میں، کوئی فقہ کی کلاس میں، کوئی تجوید اور قیاس کی کلاس میں، کوئی کسی کلاس میں، کوئی کسی کلاس میں. مجھے میرے لیے یہ بہت ایک امیزنگ چیز ہے. اس انگریز نے کہا کہ صاحب، یہ لوگ مسلمان نہیں، یہ سارے کے سارے یہ عیسائی ہیں، یا نان مسلم یا کرسچن، یہ سب عیسائی، ان میں ایک بھی ہوتا نام نہیں. ادھر قرآن مجید حفظ کرنے والے، ادھر ترجمہ سیکھنے والے، ادھر تفسیر پڑھنے والے، ادھر حدیث پڑھنے والے، ادھر فقہ کی کلاس، یہ سب انگریز ہیں، سب کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، ایک بھی نہیں مسلمان ہیں. انگریز وہ صاحب، نواب صاحب بڑے حیران ہوئے کہ عیسائی اور اسلام کی تعلیم کے اندر اتنا بڑا کمال، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، استاد جواب دے رہا ہے، چھوٹی چیزوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، بڑی ڈیپلی ڈسکس ہو رہی ہے، شکا عربی زبان. جب وہ سارا ماحول دیکھا تو اس انگریز نے کہا کہ یہ عیسائی ہے، یہیں سے یہ حافظ بھی بنتے ہیں، یہیں سے یہ شریعت کے مسائل بھی سیکھتے ہیں، یہیں سے یہ تفسیر بھی سیکھتے ہیں، یہ سارے معاملات دین کے، اسلام کے، جتنے بھی ہیں، ان کو یہاں پر مکمل طور پر ان کو یہاں پر ٹرین دیا جاتا ہے، اور ایک مکمل عالم دین بنایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس انگریز نے بتایا کہ پھر اس کے بعد یہاں سے تیار کرنے کے بعد ان کو مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں وہ کیا کہتے ہیں جاتے کہ ہم مصر کی جامعہ ازہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, وہاں سے ہم نے تعلیم پائی ہے, ہم مسلمان ہیں, وہاں سے ہم نے تعلیم پائی ہے اور دین کو سیکھا ہے. انگلستان کے اندر چونکہ دینی مدارس نہیں ہیں, ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دینی مدارس نہیں ہیں وہاں, تو سو ہم اسلامی ملکوں میں آ گئے, جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے. لوگ مسلمانوں کے اندر سے کیا ہوتے ہیں کہ ان کا پہلا کام یہ کہ کسی بھی مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوتی تو اس جماعت میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر قیام کے ساتھ قیام, رکوع کے ساتھ رکوع, سجدے کے ساتھ سجدہ, نماز کے بعد اپنا کام کروا کہ ہم دین کے لیے نکلے ہوئے, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے. جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے, انگلستان سے تعلق ہے ہمارا, مگر انگلستان کے اندر چونکہ اسلامی مدرسے نہیں ہیں, اینڈ وی وانٹ ٹو ٹیچ اسلام, ہم اسلام پڑھانا چاہتے ہیں, وہاں ایٹموسفیئر نہیں ہے اور اسلام نہیں, تو سو ہم یہاں پر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. مسلمان بڑے متاثر ہوتے کہ ٹھیک ہے جی, وہ کہتے کہ ہمیں کسی قسم کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, بس دو وقت کا کھانا اور رہائش بس. اب اس طرح مسلمانوں کے اندر انہوں نے اپنا ڈیرا جمایا اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا, چاہے وہ فقہ سے متعلق ہوتا, حدیث سے متعلق ہوتا, وہ ان کے پاس آتے, وہ اسی طرح جواب دے دیں کہ جس طرح کوئی مسلمان عالم دین جواب دیا کرتا. مسلمانوں میں اس طرح وہ گہرائی پیدا کی. پھر اس انگریز نے بتایا کہ نواب صاحب اس مدرسے کا مقصد کیا ہے, اس مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تیار کر کے مسلمانوں کے اندر مختلف ممالک میں پھیلا دیا جائے, اسلامی ممالک میں, جب وہاں جا کر کسی جگہ جا کر سیٹ ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اسلام کی غلط تعبیر کرتے ہیں, جب ایک اسٹیٹس بنا لیا, ایک مقام بنا دیتی, پھر غلط طور پر انٹرپریٹ کر کے اسلام کو مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں, ان کو ڈراتے, ان کو مرواتے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر کے اندر دو دو تین تین کے اکٹھے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر, ایک کسی مسئلے پر ایک بات کرتا ہے, دوسرا آتا ہے کوئی اور بات کرتا ہے, دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہوتے ہیں, کچھ مسلمان ان کے ساتھ, کچھ مسلمان ان کے ساتھ, نتیجہ تن لڑائی, گنگا فساد, جھگڑا. مسلمانوں کو ان کے عقائد کے بارے میں متزلزل کرنے کا یہ مشن سر انجام دیتے ہیں, جن کا طریقہ ہے ان کو تیار اس لیے کیا جاتا, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور مقابلہ طور پر ان کو ٹرین کیا جاتا, اور پھر اس انگریز نے کہا کہ بٹر کے غصہ میں پادریوں کا ایک مقام پر اجلاس ہوا, اور جو پادریوں کی یونین کا صدر تھا اس نے کہا کہ ہمارے اس مدرسے کا مقصد دو ہے, ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑاؤ, ان میں اختلاف پیدا کرو, اور دین کی تعلیمات کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شک پیدا کر دیا جا رہا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاں تک ان کو آپس میں لڑوانے کا تعلق ہے اس میں ہم کامیاب ہیں, اس نے بحثیت خطر اپنی تقریر میں کہا کہ مسلمانوں سے ہم مناظرے میں نہیں جیت سکتے, یعنی اگر ہم اس پر ڈسکس کریں گے ہو از رائٹ بائبل اور قرآن, تو مسلمانوں کے پاس اتنے بدلی دلائل ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دلائل کی روشنی میں غلط ثابت کر سکتے, تو مسلمانوں سے مناظرہ مت کرو, ان معاملات پر
دقت نہ کرو، ویٹ نہ کرو، کیا کرو؟ اپنے لوگوں کو مسلمانوں جیسے بنا کر انہیں داخل کر کے مسلمانوں کے مسائل کو ان کو آپس میں لڑواؤ۔ اور اس صدر نے کہا کہ اس میں ہم پادریوں کی یونین کے صدر نے کہا کہ اس میں ہم کامیاب ہیں، ہر جگہ کی طرح فساد ہم نے پیدا کر دیا۔ اور دوسرے کہا کہ دوسری اہم بات، اس نے کہا کہ اس مدرسے کا مقصد، دوسرا مقصد کیا، دوسرا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹاؤ، کم کرو، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ان کی عزت اور محبت ہے وہ کم ہو جائے، اور اس کے بغیر مسلمانوں پر ہم قابو نہیں پا سکتے، کیونکہ محض مسلمانوں کے آپس کے اختلاف سے یہ اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک ان کی آپس میں لڑائیاں دلائیاں کروائیں، اس نے کہا کہ ان کا آپس میں ڈرنا، یقیناً اسے کمزور یا لوگ ہوں گے، لیکن اسلام ختم نہیں ہو سکتا، اور اسلام کی اگر جڑیں کاٹنی ہے اور مسلمانوں کو اگر صفائی ہستی سے ختم کرنا ہے اور دنیا کے اندر سے اگر ان کا وجود اور نام و نشان مٹانا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو ختم کر دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ یہ اس مدرسے کا موٹو اور ان کا ایک عظیم پروگرام جس کے لیے وہ تیار کیا ہوا۔ اب ایک تو لوگوں کو تیار کیا، یہ سازش بہت بڑی گہری سازش، دیکھیں انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ مسلمان جب تک اپنے نبی کی ناموس پر مر مٹنے والے اور عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کی جب تک ان کے اندر تڑپ ہے، جب بھی ضرورت پڑی یہ سارا کچھ چھوڑ کر اسی عشق پر پرواز کرتے ہوئے یہ میدان عمل میں نکل سکتے ہیں، ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، کہ کچھ بھی نہ کہیں صرف عشق کی قوت سے ہمارے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اندر غالب آ سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز ایسی ہے مسلمانوں کے اندر، محبت رسول، بس اس کو ختم کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہو، اس محبت رسول کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو، کہ گہری سازش اور چانس کی جو مسلمانوں کے اندر اس کو چلایا گیا اور پھیلایا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارا ماتو، اس مدرسے کا ماتو، یہاں سے تیار ہونے والے مشنری ان کا ماتو، پوری دنیا کے اندر اس ادارے کے قیام کا ماتو، فقط سے ان کو لڑاؤ، پلس یہ کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چنگاری ہے ان کے اندر اس کو ختم کر دو، بجا دو۔ اور اس کے رسول ختم کرنے کا کیا طریقہ، اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہوں کہ جن پہ چل کر ہم مسلمانوں کا محبت رسول کا جذبہ ختم کر سکیں یا کم کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بہترین پالیسی یہ ہے کہ ان کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنازع، کنٹروورشل، متنازع بنا دو، اور نبی کی ذات کے بارے میں ان مسلمانوں کے اندر جھگڑے پیدا کرو، اختلاف پیدا کرو۔ اب 1400 سال کا پچھلا سارا لٹریچر آپ اسلام کا دیکھیں تو یہ سارا ایک تسلسل کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور عشق کی تعلیم دیتا۔ آپ بڑے سے بڑے محدثین کو اٹھا کے دیکھو، بڑے سے بڑے مفسرین کو اٹھا کے دیکھو، ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی پیغام، مفتیوں کا پیغام ہے، فقیہوں کا پیغام ہے، اماموں کا پیغام یہ، اور وہ پیغام کیا ہے کہ سکتلا کاش جامی نام بھولے قیامت بر زبانت کا ہی۔ وہ پیغام امت مسلمہ کو جو 1400 سال سے دیا جا رہا تھا، 1200 سال سے جو دیا جا رہا تھا، وہ ایک تھا دہلیز مصطفیٰ پہ جھک جانا، در رسول کی غلامی، عشق مصطفیٰ کا پتہ، عشق مصطفیٰ کا جذبہ، فقط یہی ایک پیغام تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے مکمل طور پر سارے لٹریچر کو پڑھا، اسٹڈی کیا. ایک چیز ہے، ہم نے تاریخ کا اسلام کی ہسٹری کو بھی اسٹڈی کیا. ایک چیز جو ہمیں نظر آئی ہے، اگر کہیں بھی اسلام پولیٹیکل طور پر، سیاسی طور پر اگر کہیں تھوڑا سا نیچے آیا بھی ہے، تو یہ کام عشق مصطفیٰ کے، محبت مصطفیٰ کے سہارے سے ہوتی ہے، اور پھر سے اسلام کو وہی قوت نصیب ہو گئی. سارے حجے، ساری سالتیں ناکام، صرف عشق مصطفیٰ کا جذبہ تھا کہ جس نے 1200 سال کے اسلام کی شمع کو زندہ رکھا، اسلام کے نور کو پاما رکھا، اسلام کی عظمت اور اسلام کے بقا کو، اس کے گھر کو دنیا بھر میں لہراتا رہا. صرف ایک جذبہ تھا اس بنیاد کے اندر، اور وہ جذبہ محبت رسول کا جذبہ تھا، وہ جذبہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو فنش کرو، جب تک یہ اندر سے نہیں نکلتا یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بصیرت، انہوں نے اس حالت کو دیکھا اور اپنے الفاظ میں مسلمانوں کو آگاہ کیا، انگریز سامراج کی جد و جہد و سازش کا مقصد کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاپ کا قرض جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. علامہ اقبال کہ یہ پاپ کا قرض مسلمان بھول برداشت کر سکتا ہے، اذیت برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت کی طرف اٹھی ہوئی انگلی کو گوارا نہیں کر سکتا. عظمت مصطفیٰ کی طرف بڑھتے ہوئے آنکھوں کو گوارا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہ قوم اب تک ختم نہیں ہو سکی، اسلام مٹ نہیں سکا. اس چیز کو بجاؤ، یہ وہاں کا جو موت سے ڈرتا نہیں تھا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و جنم سے لکھا. اب انہوں نے پلان یہ کیا کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، کوئی ایسی شخصیت کہ جس سے لوگ محبت کرتے، جس سے لوگ پیار کرتے. اور دشمن یہ کیا ہے کہ محبتوں کے اور چاہتوں کے اس گھرانے کو نیچے کیا جائے. اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو متنازع بنا دیا جائے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھر لی جائیں، بے بنیاد باتیں بھر لی جائیں، اور اپنی چند زبانیوں کے سہارے اس شخصیت کے بارے میں لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس ذات کے بارے میں اختلاف اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ جو محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس اصول کو اپناؤ. اب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور ان کا مرتبہ بتانے کے لیے، پھر ان کے مشن نے کیا کیا کہ طرح کے فتنوں کو امت مسلمہ کے اندر ہوا دی، ان کو پیدا کیا، اور ان فتنوں کو ہوا دینے کے لیے پھر لٹریچر تیار کیا گیا، کتابیں تیار کی گئی. اور مرزائیت کا فتنہ اسی کوشش کا ایک اہم حصہ ہے. مرزائیت کا بیج جو انگریز نے بویا، اس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرکزیت ہے اور ایک جو سینٹرل پوزیشن اور مرکزی حیثیت ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک جھوٹا نبی بنا کر سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ، بہت سے لوگ اس طرح سے بھی ہوں گے کہ جن کی توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر ہو جائے. مرزا غلام محمد قادیانی کی صورت میں، مرزائیت کی صورت میں فتنہ کھڑا کیا گیا، اور اس وقت بھی اس فتنہ مرزائیت کا سب سے بڑا محافظ اس انگریز کا نظام ہے. سب سے زیادہ اس کو ڈیفینس دینے والا کہ خود اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا بت پوری دنیا کے اندر آج وہ اہل اسلام کو گمراہ گمراہ اور تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ, یعنی اگر آپ ان کی رپورٹ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح تیزی کے ساتھ لوگ مرتد ہو کر کافر ہو کر مرزا جب کو قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ سرپرستی. آپ ایک مزاجت کا کتنا تھا جس کو پیدا کیا گیا اور ہوا دی گئی تاکہ رسول کی اسلام کے اندر تاریخ کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک سینٹرل پوزیشن اس کو فنش کیا جائے اور لوگوں کی نگاہیں ہٹائی جائیں. پھر سوچا کہ کچھ لوگ وہ اس طرح کے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اس ہمارے گھڑے ہوئے اس نبی کو رد کر دیں گے, اس کو یک کر دیں اور بدستور اس کے مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی چنگاری ان کے دل میں جلتی رہے. اب سارے تو اس نئے گھڑے ہوئے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے. بہت سے لوگ اتنا کی بھی ہوں گے کہ جو اپنا مصطفیٰ اپنی زندگی کا مقصد چاہتوں کے کا مرکز توجہات کا مرکز گنبد خضرا کو بنائے رکھیں گے. ان کے اندر سے نبی کا مقام گھٹانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا فتنہ انہوں نے یہ تیار کیا کہ تاریخ اسلام, اسلام کا لٹریچر ہمیں بتاتا کہ بڑے سزا مد کے ساتھ فقہا آئمہ محدثین مفسرین نے جو حضور کے کمالات اور جو حضور کی شانیں, جو حضور کے مرتبے جو بیان کیے, ان میں سے بہت سی چیزیں انہوں نے سامنے رکھی کہ ایک عقیدہ اہل ایمان کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. اس مقام اور مرتبے کو گھٹانے کے لیے مرزائیت کا بیج بو دیا گیا اور پھر جو طبقہ بچ گیا, جو بدستور محبت مصطفیٰ سے مزین رہا, ان کو دو حصوں میں بانٹنے کے لیے کیا کیا کہ اس چیز کو باقاعدہ سرپرستی دے کر اس چیز کو ہوا دی انگریزوں نے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ جو غلط ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نور بنایا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ تمہارا نبی, کہ ہمارا نبی وصال کے بعد بھی اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا کی. انہوں نے کہا کہ ایک فتنہ ایسا کھڑا کیا جا رہا ہے, اس فتنے کا مقصد یہ ہو کہ جہاں ایک طرف کچھ مسلمان ان کو علم غیب کا حامل سمجھتے ہیں, وہ فتنہ اس چیز کی تبلیغ کرے کہ نہیں, رسول کو کسی چیز کی خبر نہیں. جہاں ایک طرف حضور کی نورانیت اور بشریت کے لوگ آئے ہیں, وہاں ایک طرف یہ فتنہ کھڑا کر دیا جائے کہ نہیں, حضور کو بطخ بچت ضرور نہیں. جہاں اہل ایمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں, وصال کے بعد بھی زندہ ہوئے ہیں, وہاں ایک طرف یہ فتنہ کھڑا کر دیا جائے کہ نہیں, نبی تو مر گیا ہے معاذ اللہ, وہ تو مٹی میں مکس ہو گیا, فنش ہو گیا. تو دوسرا سات شوق کی دوسری بنیاد اور دوسرا حصہ ان کا فتنہ وہابیت تھا. اس وہابیت کے فتنے کو یہ بیج بونے والا یہ خود انگریز ہے, سرپرستی کرنے والا یہ سامران ہے, گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتنہ, اس کی سرپرستی کرنے والا یہ ہے, ان کا نظام ہے. اور آج پوری امت مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو متنازع بنائے بیٹھے. پھر کیا ہوا؟ لٹریچر تیار ہوئے اور پھر حضور کی ذات پر مناظرے کروائے گئے. ایک طبقہ کہتا رہا نہیں نور ہے, دوسرا کہتا رہا نہیں بشر ہے, ایک کہتا رہا نہیں وہ اللہ پاک نے علم غیب دیا, دوسرا کہتا رہا نہیں وہ کچھ نہیں جانتے, ایک طبقہ کہتا رہا کہ نہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا, دوسرا جو فتنہ تھا وہ اعلان کرتا نہیں جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ فتنہ وہابیت, اس کا بیج جو بویا گیا اسی ساتھ اس کا ایک قسم سنتا کہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو متنازع بنا دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ جو چنگاری اس کے مصطفیٰ کی ہے اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے. جب نبی کے ساتھ متنازع ہو جائیں گے یہ مردہ ہو جائے گا اور اتنے مردہ ہو جائیں گے کہ آج جو نبی کی ناموس تک عزت پر اپنی گردن تک اٹھانے کے لیے تیار, جب یہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ دوسرے لفظوں میں مردہ ضمیر ہو کر یہ امت بے غیرت ہو جائے گی, ان کے حکمران بے غیرت ہو جائیں گے, پھر ان کو تو کیا, ان کے نبی کو بھی جو چاہے کہتے پھرو, جب غیرت نہیں رہے گی تو پھر قدم رکھنے کے لیے تیار ہے. ہماری حکومت ہمارا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے اور آج دیکھ لیا امت مسلم کی حالت کیا ہے, جب سے یہ جذبہ کمزور ہو گیا امت پٹ گئی, کوئی قصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کا لہو نہیں بہایا جا رہا, چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو, انبیاء کرام کی سجدہ گاہ, وہ فلسطین کا مقام ہو کہ جہاں کے جس مقام پر اللہ کے نبیوں کی پہچان لگی تھی, مسلمان کا لہو وہاں بھی بہایا جا رہا, وردے کشمیر ہے کہ مسلم کا لہو وہاں بھی سستا دکھ رہا ہے, وہ بوسنیا کی سرزمین مسلمان کا لہو وہاں بھی بہایا جا رہا اور وہ بحثیت مسلمان ہمارے دشمن اختلافات پیدا کر دیے اور پھر اختلافات نہ صرف پیدا کیے بلکہ باقاعدہ ایسے لوگ کریٹ کیے گئے اور انہی لوگوں کے اندر ایک شیطان سلمان رشدی کا کی صورت میں بھی تھا, کتاب جس نے لکھی یا اس سے لکھوائی گئی پورے عالم اسلام کے اندر ایک تہلکہ مچا, ایک غم اور غصے کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس فتنے کو تحفظ دینے والا کون ہے آپ سب جانتے ہیں, کس نے اس کو ملعون کو اس نام کی تو کس نے تحفظ کیا, اس نے کہ جس نے سازش کا بیج بویا تھا. سامعین فقط یہی ایک زندگی کا قرآن کا اور سنت کا پیغام ہے, ایمان بتانا ہے, دین بتانا ہے, تو سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ کو بچانا ہوگا, عشق رسول کے جذبات کو بچانا ہوگا اور نبی کی ذات کے بارے میں اگر ذہن گڑبڑ پیدا ہو گئی, یہ بات یاد رکھیں, نہ دین بچے گا نہ ایمان بچے گا, نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گا, دین دنیا ایمان کو بچانے کا فقط ایک ذریعہ ایک ہی علاج اور ایک حل ہے, ہمارے جسمانی روحانی امراض کا ایک مداوا ہے اور وہ مداوا لو آف پرافٹ ہے, محبت رسول ہے, لحد میں عشق رخ شاہ کے داغ لے کے چلے, اندھیری رات سن کی چراغ لے کے چلے, یہ کتنا بہادریت, اس کے جتنے بھی اقائد ہیں, 200-250 سال سے پہلے آپ لٹریچر دیکھیں یہ چیزیں اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی, محدثین کے اندر یہ بحث نہیں ملتی کہ نبی روح تھے کہ بچوں, وہ سارے نبی کی بشریت کے بھی قائل تھے, نبی کی نورانیت کے بھی قائل تھے, وہ سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ماننے والے تھے اور کم و بیش تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ کو اس سارے اللہ کی مخلوق سے بلند اور حضور سے نیچے تو اللہ رب العزت سے نیچے اور یہ عقیدہ رکھنے والے تھے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اور اس فکرے کے اندر اس چیز کو ہلا دی گئی کہ نہیں محمد کا مقام ہی جسٹ لائک آز آن بگ برادر, ان کا مقام صرف ہمارے بڑے بھائی کی طرح, جیسے گاؤں کا ایک چوکی ہوتا, جیسے گاؤں کا ایک وڈیرا, جتنا مقام جتنا مرتبہ کسی وڈیرے کا کسی گاؤں میں ہوتا, کسی چوکی کا کسی گاؤں میں ہوتا, اتنا مقام نبی کا ہے, اتنی رسپیکٹ کرو جتنی رسپیکٹ تم اپنے بڑے بھائی کی کرتے, اور صحابہ کا پیغام تجھے تھا کہ نبی کی ناموس کے خلاف اگر بیٹا بھی سامنے آ جاتا ہے تو باپ کا ہاتھ بیٹے کی گردن بھی اڑا دیتا ہے. یہ عقیدہ ہوگا. یہ پیغام نسلوں کو بچانا ہے, ان بچوں کی جوانیوں کو بچانا ہے, ان کے فیوچر کو بچانا. یہ نسلیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. یہاں لوگ بڑے خوش ہیں یو کے اندر آ کے, اپنا دیش چھوڑ کر, اپنا وطن چھوڑ کر کہ چلتے ہیں اس انگریز کے دیش میں, وہاں ہمیں تحفظ ملے گا, وہاں ہمیں سوشل سیکورٹی ملے گی, گھر بیٹھے پیسہ ملے گا, جو مزدور ہو جائے گا کام نہیں کرنے والا ہوگا, حکومت اس کو بچا دے گی, وینچر دے کے وہاں چلو. یاد کیا ہے, بچوں محنت کر کر کے لوگ آ گئے, قافلوں کے قافلے آ گئے, جہازوں کے جہاز بڑھ کے آ گئے. یہ انگلینڈ کی یہ سرزمین, یہ بستی آباد ہو گئی, مسلمانوں سے لاکھوں کی